السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدہ واسطیہ لیول 2 پیج نمبر 498. خدیجہ رضی اللہ عنہا کے فضائل. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا واقعی میں بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کلاسز سے جوڑے رکھا. یعنی ہم خود چاہے پڑھنے والے ہوں یا پڑھانے والے ہوں, ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. یعنی مجھے بھی اتنی ہی ضرورت ہے تربیت اور تزکیے کی اور ان چیزوں سے جڑی رہنے کی جتنی باقی سب لوگوں کو ہے. کیونکہ جب ہم ان کلاسز سے جڑے رہتے ہیں واقعی میں ایمان کا لیول یا ایمان کی تازگی بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. اور جب جیسے ہی ہم ان کلاسز سے تھوڑا سا بھی پیچھے ہٹتے ہیں, یعنی کوئی ایک آدھ کلاس بھی ہمارے مس ہو جائے, تو یقین جانیے کہ ایمان کا لیول ایسے لگتا ہے کہ ڈاؤن ہو رہا ہے. اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی ایک بہت ہی امپورٹنٹ, بہت ایک اہم چیز مسنگ ہے کہیں سے تو بھی. یعنی ایک اپنے آپ میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ انکمپلیٹ سا ہے, کچھ نامکمل سا ہے. جیسے کہ یہ پچھلے ہفتے بہت ساری کلاسز میں نہیں لے سکی, تو مجھے یہی فیل ہو رہا تھا کہ جیسے میں ہر چیز سے بہت دور ہو گئی ہوں. حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ ہم صرف دنیا میں بزی تھے, الحمدللہ جو بھی کام کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی یاد ہی میں کر رہے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ کلاسز ہمارے لیے فیول کا کام کرتی ہیں جو ہمارے ایمان کے لیول کو بڑھاتی ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر دے کہ آپ لوگ ہیں تو ہم یہ پڑھ سک رہے ہیں اور پڑھا سک رہے ہیں. اگر پڑھنے والے نہ ہوتے تو پڑھانے والے کیا کرتے؟ اور اگر صرف پڑھانے والے یہ سوچتے رہے کہ دوسروں کے لیے ہے, خود کے لیے نہیں ہے, تو یہ اور ایک طرح سے سمجھے ورسٹ قسم کا معاملہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ان کلاسز کے ذریعے سے ہم کو مزید ترقی دے ہمارے ایمان میں, ہمارے عمل میں, ہماری تربیت ہو, ہمارا تزکیہ ہو, اور جو برائیاں ہمارے اندر ہیں اللہ تعالیٰ ان سب برائیوں کو ہم سے دور کرے اور ہمارے اندر خوبیاں پروان چڑھیں, اچھائیاں پروان چڑھیں انشاءاللہ. آمین. ایک عجیب سی دل میں کہتے ہیں نا وہ ہوک سی اٹھنا کہ جیسے جیسے عقیدہ واسطیہ اب ایسے لگ رہا ہے ختم ہو جائے گا, ایک یا دو کلاسز میں ہماری کلاس کمپلیٹ ہو جائیں گی, لیکن عجیب سی اداسی ہے دل کے اندر کہ اب یہ کورس ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. اتنی اچھی چیزیں ہم پڑھ رہے تھے ایک الگ پرسپیکٹو سے, ایک الگ نقطۂ نظر سے. ایک طرف اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسے مکمل کروایا, اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے ہی یہ مکمل ہوا. اور دوسری طرف اس بات کا احساس بھی ہے کہ اچھا اب یہ ہمارا یہ والا ٹاپک ختم ہو جائے گا. اور واقعی میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا, بہت زیادہ. اور جتنا انسان خود پڑھنے سے نہیں سیکھتا جتنا پڑھانے سے سیکھتا ہے واقعی میں. تو اللہ تعالیٰ اس کو احسن طریقے سے قبول کرے اور احسن طریقے سے اس کو مکمل کروائے, کیونکہ جو بھی چیز جو اپنے اختتام پر حسن کے ساتھ پہنچتی ہے وہی بہتر ہوتی ہے. یعنی جو اس کا خاتمہ ہوتا ہے وہی اس کا انجام ہوتا ہے جس چیز پر وہ ختم ہوئی ہو. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کتاب کو ہم کمپلیٹ کریں تو احسن طریقے سے کمپلیٹ کریں اور اس کے تمام جو احسن چیزیں ہیں اس کو اپنانے والے بنیں. آمین. ایک بات آپ لوگوں نے بھی نوٹ کی ہوگی, ماشاءاللہ آپ سارے لوگ بہت ساری کلاسز سے جڑے ہوئے ہیں, بہت جگہ سے پڑھ بھی رہے ہیں الحمدللہ, اور پڑھا بھی رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ سب لوگ ٹیچرز لیول کے لوگ ہیں, تو آپ لوگوں نے ایک بات محسوس کی ہوگی نا کہ ہمارا دین ہمیں جو مین بات سکھاتا ہے کہ ہم کو کسی بھی چیز میں, یعنی ایک طرح سے کیا کہنا, جس کو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے یا صرف اپنے ہی مکتب فکر کے لیے بس لائل نہیں ہونا چاہیے. جو ہول مقصد ہے ہمارے دین کا, یعنی پورے دین کو لے کر چلنا چاہیے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یعنی تنگ دلی, تھوڑ دلاپن, جو پریجڈس ہوتے ہیں نا, جیسے بس صرف اپنے ہی آپ کو لے کر چلنے والے یا اپنی ہی بات کو منوانے والے, یا بس ہمارے ہی مکتب فکر کو فالو کرو, یا ہمارے ہی عالموں, ہمارے ہی اماموں کو فالو کرو, بس تو آپ اچھے ہیں. اگر آپ ہمارے امام کو فالو نہیں کرتے, اب آپ ہمارا نام اپنے نام کے آگے نہیں لگاتے, تو آپ مسلمان نہیں ہیں, ہے نا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے دین کا مقصد ہے کیا سکھاتا ہے ہمارا دین ہمیں، کہ آپ ایک پوری ہول امہ ہے الحمدللہ، آپ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے نہیں ہیں، کہ آپ حنفی شافعی مالکی حنبلی نہیں ہیں، آپ جو بھی نام لوگ لگاتے ہیں وہ نام لمیٹڈ ہوتے ہیں، نام آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے کیا نام دیا ہے، دین اسلام کا نام دیا الحمدللہ نے، کہ آپ مسلمان ہیں الحمدللہ. تو یہ بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی آپ کو تنگ دل نہیں ہونا ہے دنیا میں، جب تک الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی رکھی ہے تو ہم کو تنگ دل نہیں ہونا ہے. صرف اپنے حساب سے چلنے والے لوگوں کو یہ اچھا نہیں کہنا ہے، بلکہ چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ حق پر ہے تو آپ کو اس کی بھی تعریف کرتے آنا چاہیے، اتنا بڑا دل آپ کا ہونا چاہیے. اور سبھی کو لے کر چلنے والے ہم بنے، تمام مکتب فکر کو ساتھ لے کر چلنے والے بنے، اگر ان کا عقیدہ درست ہے تو الحمدللہ، اور اگر چھوٹی موٹی چیزیں ہیں بھی تو آپ دیکھیں ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، کہ اگر کسی میں کچھ خامیاں ہیں، کچھ کمی بیشی ہے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ان کے ہدایت کے لیے، اور ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں. لیکن دنیا میں تو ہم کو سب کو ساتھ مل کر چلنا ہے، تبھی ہم اسلام کا ایک انہیں وسیع پیمانے پر فائدہ کر سکتے ہیں. کیونکہ جن حالات سے آج ہم گزر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ کیسے دشمن اقوام ہم کو جس طرح سے بھوک کے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اس طرح سے دشمن اقوام آج ہمارا حال کر رہی ہیں کہ ہم پر بھوکوں کی طرح لوگ ٹوٹ پڑے ہیں اور اس بری طرح سے ہمارا خاتمہ کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے وقت میں بھی اگر ہم یہی تنگ دلی میں لگے رہے، اپنے آپس کی تنگ دلی میں، تو آپ بتائیے کہ ایز اے ہول امہ کے طور پر کیا ہم فائدہ مند بن سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، فائدہ دے سکتے ہیں کسی کو؟ نہیں دے سکتے. تو امید ہے آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہوں گے. اور جہاں بھی آپ دنیا میں جائیں تو ایک نارمل اور معتدل مسلمان بن کر جائیں، پریجڈس یا پھر تنگ دل تھوڑ دلے بن کر نہ جائیں، یا صرف یہ سوچ نہ لے کر جائیں کہ بس ہم بہت اچھے ہیں باقی سارے کے سارے خراب ہیں، یہ سوچ کبھی بھی نہیں آنی چاہیے ہمارے اندر. تو آئیے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے فضائل دیکھتے ہیں. اور خدیجہ رضی اللہ عنہ تو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ہر مسلمان چاہے وہ دین کا علم رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، لیکن ہماری یہ پہلی ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہر کوئی واقف ہے. ان کی قربانیاں بے انتہا بے مثال. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے کہا کرتے تھے کہ میں کیوں نہ ان سے محبت کروں، کیوں وہ پسندیدہ نہیں ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے اس وقت اپنا مال خرچ کیا دین اسلام کے لیے، رسول اکرم کے لیے، جب کسی نے اپنا مال خرچ نہیں کیا. اور وہ آپ کی پہلی بیوی تھی جن کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری اولاد سے نوازا، الحمدللہ یہ آپ کی فضیلت تھی. کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھی کہ کیا آپ ان کو یاد کرتے رہتے ہیں، یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ تو کافی ایجڈ خاتون تھی، کیوں آپ ان کو اتنا یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بہت اچھی اچھی بیویاں دی ہیں. تب رسول اکرم نے کہا تھا، آپ رسول اکرم کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کو کیسی محبت تھی خدیجہ رضی اللہ عنہ سے، کہ جب باہر ان کی بہن آتی ہے دروازے کے باہر اور آواز لگاتی تو کہتے کہ یہ تو فلاں ہیں، یعنی خدیجہ کی بہن، ان کی آواز سے پہچان لیتے ہیں. یا خدیجہ رضی کی سہیلیوں کے لیے آپ قربانی کا گوشت بھجوایا کرتے تھے. سوچیں کہ بیوی، یہ ہوتی ہے پہلی بیوی سے محبت. ہماری یہ کتنا کہتے ہیں کہ ہم نے آرام سے دوسری شادی کر کے، کہتے ہیں کہ ہاں سنت کو فالو کریں، لا حول ولا قوۃ الا بالله، اپنے مقصد کے لیے سنت کو فالو کرتے ہیں اور نام سنت کا لگا دیتے ہیں. لیکن رسول اکرم نے تو اپنی پہلی بیوی سے محبت کا حق بہت اچھی طرح سے ادا کیا، کہ آپ بھولے ان کو، ایون ان کے مرنے کے بعد بھی نہیں بھولے. اور ہمارے یہاں کے تو جو نام نہاد مسلمان ہیں، اپنی پہلی بیوی کی زندگی میں ہی پہلی بیوی کو بھول جاتے ہیں دوسری بیوی کے چکر میں، تو کیسے سنت کے فالوورز ہوئے پھر وہ. تو پہلی مسلمان خاتون، وہ خاتون جن کو جنت سے اللہ تعالی کی طرف سے سلام آیا، وہ خاتون جن کو جبریل امین نے سلام کہا، وہ خاتون جن کو دنیا ہی میں جنت میں محل کی بشارت دی گئی، اور صرف محل نہیں، وہ بھی موتیوں کا محل. اور وہ محل بھی کیسا کہ جہاں کوئی تکلیف، کوئی یاواگوئی، کوئی شور و شغف نہ ہوگا، سبحان اللہ، اس طرح سے اس کو ڈسکرائب کیا گیا. تو ہم اہل سنت کا یہ ایمان ہے کہ تمام ازواج مطہرات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، وہ ہماری مائیں ہیں، امت کی مائیں ہیں. پہلے نمبر پر خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں، سب سے پہلے آپ پر ایمان لائیں، آپ پر اپنا مال خرچ کیا، آپ کو ہر طرح سے سپورٹ پہنچایا، تقویت دی، ہر طرح سے آپ کی خدمت کی، اور اسی لیے ان کا بہت بڑا بلند مقام اور مرتبہ ہے۔ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، اور یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ رسول اکرم کی عمر 25 سال تھی اور وہ 40 سال کی تھیں۔ نہایت ہی سمجھدار، عقل مند، دانشور خاتون تھی، اور اسی لیے جو میں ہمیشہ کہتی ہوں، آپ نے سنا ہوگا کہ جب جبریل امین نے رسول اکرم کو خبر دی کہ آپ خدیجہ سے کہہ دیجیے کہ دیکھیں وہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ پیالہ ہے جس میں گریوی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام بھیجا ہے، تو جب رسول اکرم نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سلام آیا ہے، تو کہا کہ اللہ ہو السلام وعلیک جبریل علیہ السلام وعلیک یا رسول اللہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ وہ تو خود سلام ہے۔ سبحان اللہ، ہم اللہ تعالیٰ پر سلامتی کیسے بھیج سکتے جبکہ وہ خود سلام ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا نام ہی، اس کی ایک صفت السلام ہے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وعلیکم السلام، نہیں، بلکہ اللہ ہو السلام فرمایا۔ تو اسی سے ان کی عقل مندی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسی دانشور خاتون تھیں۔ اسلام کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت فائدہ پہنچا، اور ان کی زندگی تک رسول اکرم نے کسی دوسری خاتون سے نکاح نہیں کیا۔ ان کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں، قاسم اور عبداللہ تھے۔ عبداللہ کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام تو ہم سبھی جانتے ہیں، زینب ام کلثوم، یا زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ سب سے بڑے بیٹے آپ کے قاسم تھے، اسی لیے آپ کی کنیت ابو القاسم بھی تھی، اور سب سے بڑی بیٹی زینب ہیں۔ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد غار حرا سے تشریف لائے، اس وقت آپ کو کس طرح سے سپورٹ کیا ہم سب جانتے ہیں، پورا سورہ اس کے تناظر میں نازل ہوا جب رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ زملونی زملونی، اور تب رسول اکرم کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا کہ یا ایہا المزمل، ہے نا، کتنا خوبصورت انداز ہے، اور کتنا خوبصورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ کیسے ان کو، انہوں نے خدیجہ کو بتایا، اور کیسے بہترین طریقے سے خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو سپورٹ کیا، آپ کو ذہنی تقویت پہنچائی، سپورٹ کیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ جن الفاظ میں انہوں نے رسول اکرم کی تعریف کی تھی، وہ تاریخ میں آج تک ثبت ہو گئے ہیں وہ الفاظ، کہ ایک بیوی کیسے شوہر کو ڈسکرائب کر سکتی ہے، اور ایک بیوی اور شوہر ہی ایک دوسرے کو سب سے بہتر جان سکتے ہیں نا، یعنی سب کچھ سامنے کھلا ہوتا ہے شوہر اور بیوی کا۔ دوسرے لوگوں سے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے ملتے ہیں، ایون آپ اپنے بچوں کے بارے میں بھی اتنا زیادہ نہیں جان سکتے جتنا آپ شوہر کے بارے میں جان سکتی ہیں، یا شوہر آپ کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ تو گھر والوں سے بڑھ کر کون گواہی دے سکتا ہے کہ کون کیسا ہے، کیسے مزاج کا ہے؟ تو یہ بیوی گواہی دے رہی ہیں اپنے شوہر کے بارے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ آپ کیسے تھے۔ تو ہر طرح سے انہوں نے آپ کی مدد کی، یعنی رسول اکرم کی مدد کی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو وحی کے بارے میں بتایا اور کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، تو کہا کہ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ وہ آپ پر ایمان لائے، آپ کو سپورٹ کیا، پھر کتنی ان کی آپ دیکھیں عقل مندی اور دور اندیشی کی، ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جس پر ورقہ نے کہا تھا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا کرتا تھا۔ تو کوئی اور دوسری بیوی آپ کی وہ مدد نہ کر سکی، کیونکہ ان کو وہ موقع نہیں ملا، خدیجہ رضی اللہ عنہ کو جو موقع ملا تھا، لہٰذا انہوں نے ہر طرح سے آپ کی مدد کی، اور رسول اکرم اسی لیے ان کو اکثر یاد کیا کرتے تھے، اور ان کی سہیلیوں کے پاس کوئی نہ کوئی چیز بھجوایا کرتے، اور پھر فرماتے خدیجہ ایسی تھیں اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی۔ تو آپ نے ہمیشہ اپنی بیوی کو بہت اچھے الفاظ میں یاد کیا، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ خود رسول اکرم کے نزدیک ان کی کتنی عزت تھی، یہ کتنا عظیم مقام تھا۔ تو یہ پہلی بیوی تھی آپ کی۔ پھر دوسری بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، ان کے فضائل۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہم کیا کہیں، کہ صدیقہ بنت صدیق، اور ان کے بارے میں جو جملے کہے گئے ہیں کہ صدیق کی بیٹی صدیقہ اور اللہ کے محبوب کی محبوب بیوی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے ہیں، اور ان کی بیوی تھی جو رسول اکرم کو بھی بہت محبوب تھی، بہت پسند تھی، جن سے آپ محبت کرتے تھے. عورتوں پر عائشہ رضی اللہ عنہ کو وہی فضیلت حاصل ہے جو ثرید کو دیگر کھانوں پر. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بات بتائی تھی اس کا مفہوم ہے. ان کے صدیقہ ہونے کی وجہ ان کی طرف سے رسول اکرم کی درجہ کمال کی تصدیق، ان کے ساتھ صدق و وفا، اور واقع عفق کے دوران منافقین کی طرف سے جو تکلیفیں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس پر انہوں نے جو صبر کیا، بلکہ صبر جمیل کیا، تو ان کے صدق شعار ہونے اور اللہ تعالیٰ پر ان کے ایمان کی سچائی پر یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ جب ان کی برات کے اعلان پر جو قرآنی آیت نازل ہوئی تو وہ کہنے لگی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی تعریف نہیں کروں گی، تو یہی چیز ان کے ایمان اور ان کے صدق کے کمال پر دلالت کرتی ہے. اور ان کا بنت صدیق ہونا تو یہ بھی ایک ایسی حقیقت ہے، اس لیے کہ ان کے والد اس امت کے ہی نہیں بلکہ تمام امتوں کے صدیق ہیں. یہ امت تمام امتوں سے افضل ہے، اور اس امت کے صدیق دوسری تمام امتوں کے صدیق سے افضل ہیں. تو یہ تمام عورتوں پر، یہ بھی کہا گیا ہے اس سے مراد اس وقت موجود ازواج مطہرات ہیں، لہذا اس حکم میں خدیجہ رضی اللہ عنہ داخل نہیں ہے. تو ایک حدیث جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ مردوں میں سے تو بہت سارے لوگ کامل گزرے ہیں، مگر عورتوں میں سے سوائے فرعون کی بیوی آسیہ، مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد کی کوئی بھی کامل نہیں ہوئی. اور عورتوں پر عائشہ کو وہی فضیلت حاصل ہے جو ثرید کو دیگر تمام کھانوں پر. تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر باقی تمام عورتوں پر عائشہ رضی اللہ عنہ کو اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح سے ثرید کو دوسرے کھانوں پر، کیونکہ عرب لوگ ثرید کو بہت شوق اور رغبت سے کھایا کرتے تھے. ایک ڈش تھی ثرید جو عرب میں بہت مشہور اور پسندیدہ تھی. تو عائشہ رضی اللہ عنہ اسی قدر، یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برات قرآن میں نازل فرمائی، تو ان کے مناقب اس سے ہمیں پتہ چلتے ہیں. تو جو عائشہ رضی اللہ عنہ کے مناقب اور فضائل ہیں وہ دوسری عورتوں میں نہیں پائے جاتے، سوائے یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے فاطمہ رضی اللہ عنہ نسب کے اعتبار سے بہترین ہے کیونکہ وہ رسول اللہ کے خاندان کی ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں نسب کا تو کوئی معاملہ ہے ہی نہیں. یہاں تو کیا دیکھا جائے گا؟ تقوی دیکھا جائے گا اور ایمان اور عمل دیکھا جائے گا. اب کچھ لوگ اس میں درجہ بندی کرتے ہیں کہ کون افضل ہے، خدیجہ افضل ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں. تو علم کے لحاظ سے، دوسری باتوں کے لحاظ سے تو عائشہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان سے امت کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کو وہ موقع نہیں مل سکا. اگر ان کو موقع ملتا تو ہو سکتا وہ بھی اسی طرح سے کرتی، لیکن ان کی وفات مکی زندگی ہے، مکی دور میں ہی ان کی وفات ہو چکی تھی. لہذا امت کو فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے عائشہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں، اور ذاتی طور پر رسول اکرم کو فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے خدیجہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں، ہے نا؟ کیونکہ انہوں نے رسول اکرم کو بذات خود بہت فائدہ پہنچایا. علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے. بعض علماء کے نزدیک خدیجہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں، اس لیے کہ انہیں کچھ ایسی خوبیوں سے نوازا گیا تھا جو عائشہ رضی اللہ عنہ میں موجود نہیں تھی، جبکہ بعض دوسرے علماء عائشہ رضی اللہ عنہ کو افضل قرار دیتے ہیں، جس کی ایک دلیل تو یہ حدیث ہے. اس کے علاوہ بھی ان کے بعض خصوصیات ایسی ہیں جو خدیجہ رضی اللہ عنہ اس میں شراکت دار نہیں ہو سکتی. اور علماء کی ایک تیسری جماعت کہتی ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک میں ایسی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دی تھی کہ ان میں دوسری اس کا جواب نہیں رکھتی تھی. رسالت کے آغاز میں، یعنی شروعات میں، خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو عظیم کردار ادا کیا، عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے اس وقت ایسا کردار ادا کرنا ممکن نہیں تھا. پھر اس کے بعد، خاص طور پر رسول اکرم کے انتقال کے بعد، عائشہ رضی اللہ عنہ نے علم اور سنت کی نشر و اشاعت اور امت کی رہنمائی کے لیے جو گراں قدر خدمات سر انجام دی، جو علم کا سمندر ان کے پاس تھا وہ انہوں نے پھیلایا, وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے نصیب میں نہ ہوا یا ہو سکا. لہٰذا کسی ایک کو دوسری پر مطلق طور پر فضیلت دینا درست نہ ہوگا. ہاں ہمارا یہ کہنا درست ہوگا کہ اس اعتبار سے افضل ہے اور یہ اس اعتبار سے افضل ہے. اس طرح ہم انصاف کی راہ پر گامزن رہیں گے اور ان دونوں میں سے کسی ایک کے اعزازات کو فراموش کرنے کی جسارت نہیں کریں گے. اور جس طرح خدیجہ رضی اللہ عنہ ہے اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ بھی رسول اکرم کے ساتھ جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گی. ٹھیک ہے, ایکچولی یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ کس کی شادی پہلے ہوئی تھی اور کس کی شادی بعد میں ہوئی تھی. بات یہاں پر یہ کی جا رہی ہے کہ افضل کون ہے, کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ایک خاص گروہ ہے جو اسلام سے تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو چکا ہے, وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت عجیب سی باتیں کرتا ہے, یا پتہ نہیں ان کو عائشہ رضی اللہ عنہ سے کوئی اسپیشل دشمنی ہے اصل میں. اس بنا پر یہاں پر ان کا ذکر لایا گیا ہے خاص طور سے. تو جو اہل سنت ہیں جو صحیح اسلام کو فالو کرتے ہیں وہ کبھی بھی عائشہ رضی اللہ عنہ پر اس طرح کے بیکار کے الزامات نہیں لگائیں گے اور نہ ہی ان کے تعلق سے کوئی یعنی ان کے احترام کے خلاف بات کریں گے. اہل سنت کا رافضیوں سے برات کا اظہار. اہل سنت ان رافضی شیعوں کی طریقے سے برات کا اظہار کرتے ہیں جو صحابہ کرام سے نفرت کرتے ہیں اور انہیں سب و شتم کرتے ہیں. سب و شتم مطلب برے الفاظ کہنا, گالی وغیرہ دینا. روافد حضرت علی بن ابی طالب اور اہل بیت کے بارے میں غالب قسم کا فرقہ ہے. یہ جو روافد ہیں اصل میں یہ غالی مطلب بالکل جو آؤٹ آف کنٹرول جو لوگ ہو جاتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مبالغہ کا صیغہ, تو ایسے غالی مطلب کسی بھی جس میں بہت ہی زیادہ ایکسٹریم کسی طرف نکل جانا, ڈائیورٹ ہو کر غلط راستہ اختیار کر لینا. تو شیعہ لوگوں میں بھی جو روافد تھے وہ بالکل ہی الگ لوگ تھے. تو یہ لوگ بدترین قسم کے بدعتی اور صحابہ کرام سے شدید نفرت کرتے ہیں. اگر کوئی شخص ان کی گمراہی سے آگاہ ہونا چاہتا ہو تو ان کی کتابوں کا مطالعہ کرے, نیز ان کتابوں کا بھی جو ان کے رد میں تحریر کی گئی ہیں. انہی کے بہت بڑے امام تھے جو بعد میں صحیح مسلمان ہو گئے تھے, وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر میں علی رضی اللہ عنہ کے فیور میں جھوٹی حدیثیں گھڑ دوں تو یہ لوگ میرا گھر سونے کا بنا دیں, گولڈ کا بنا دیں. تو آپ اس سے امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے ہوں گے. انہیں اس نام سے موسوم کرنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حضرت زید بن علی بن حسین بن علی بن ابو طالب کو اس وقت رد کر دیا جب لوگوں نے ان سے ابوبکر اور عمر کے بارے میں پوچھا, تو انہوں نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ میرے جد امجد کے وزیر تھے. یعنی جب علی رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے کسی نے کہا کہ ابوبکر اور عمر میرے جد امجد یعنی رسول اکرم کے وزیر تھے, تو اس بات پر انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے جو اولاد میں سے جنہوں نے یہ بات کہی تھی ان کو رد کر دیا. ان کے برعکس یعنی جو روافد ہیں ان کے برعکس نواسب ہیں, یہ لوگ اہل بیت سے عداوت رکھتے, انہیں تان و تشنی کا نشانہ بناتے اور ان پر سب و شتم کرتے ہیں. یعنی ان کے خلاف میں پھر کچھ لوگ اٹھے, اب انہوں نے کیا کیا, یہ فرقے کے نفرت میں انہوں نے نعوذ باللہ رسول اللہ کے گھر والوں کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا, نواسب. تو جو رافدی تھے صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں اور انہیں کراہت کی نظروں سے دیکھتے ہیں, سوائے ان صحابہ کرام کے جن کا تعلق اہل بیت کے ساتھ ہے اور جنہیں انہوں نے اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کا ذریعہ بنا رکھا ہے اور جن کے بارے میں وہ غلو سے کام لیتے ہیں. یہ بدباطن لوگ ان نفوس قدسیہ کو سب و شتم کرتے ہیں اور ان پر لان تان کرتے ہیں. ان کے نزدیک وہ ظالم تھے, نعوذ باللہ, یعنی صحابہ ظالم تھے وہ کہتے ہیں, اور چند کے علاوہ رسول اکرم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اس بات کے لیے. صحابہ کرام کے بارے میں ان کی ہرزہ سرائیوں کا اندازہ لگانے کے لیے ان کی کتابیں دیکھی جا سکتی ہیں. یعنی بہت ہی صحابہ کرام کے خلاف وہ بہت بری باتیں لکھتے ہیں, نعوذ باللہ. حقیقت تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کو گالی گلوچ کرنا صرف ان پر جرح کرنا نہیں ہے, بلکہ ان کی زد میں اس کی زد میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی آتی ہے. یعنی کتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ یہ دیکھتے نہیں کہ اگر یہ صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ رسول اللہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور خود اللہ تعالیٰ کو بھی نعوذ باللہ برا بھلا کہہ رہے ہیں. پھر تو اصحاب رسول پر قد و جرح کا معاملہ تو واضح ہی ہے. جہاں تک اس سے رسول اکرم پر قد و اعتراض کا تعلق ہے تو وہ اس طرح کے معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب, وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم کے جو اصحاب تھے اس امت کے بدترین قسم کے لوگ تھے. تو اس سے رسول اکرم کی ذات مبارکہ ایک دوسری حیثیت سے بھی رد و قدر کی زد میں آتی ہے، اور وہ اس طرح کہ اس سے ان امور میں آپ کی تکذیب لازم آتی ہے جن میں آپ نے ان کے فضائل مناقب کی خبر دی. جیسے رسول اکرم نے خبر دی کہ ابو بکر جنتی ہیں، ہے نا، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، تب اگر یہ لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں تو اس کا مطلب رسول اکرم نے غلط بات کہی تھی. اگر یہ برے لوگ ہیں تو پھر یہ جنت میں کیسے جائیں گے، جبکہ رسول اکرم نے ان کے بارے میں گواہی دی تھی. تو رسول اکرم نے خود ان کے فضائل اور مناقب کی گواہی دی ہے، تو آپ ان کو کیسے ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ جو شریعت ہے وہ اللہ کی طرف سے اور رسول اکرم نے ہمیں بتایا ہے، اور صحابہ کرام سب سے پہلے اس شریعت پر عمل کرنے والے تھے. تو جب ان کی عدالت، یعنی ان کا جو صحابہ کی سیرت ہے یا ان کا عدل و انصاف ہے، جب وہی آپ ختم کر دے رہے ہیں، تو شریعت بھی غیر معتبر ہو کر رہ جائے گی، کیونکہ صحابہ کرام نے ہی تو شریعت پر عمل کر کے دکھایا. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اس کے، یعنی ان کے سب و شتم کے لپیٹ میں آتی ہے. یعنی اگر یہ لوگ جو غالی قسم کے شیعہ ہیں، رافدی اگر صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، یا ان کو نعوذ باللہ مرتد کہتے ہیں، یا ان کو برائی کا مرتکب ٹھہراتے ہیں، تو پھر رسول اللہ پر بھی انہوں نے الزام لگایا، شریعت کو بھی غیر معتبر کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بدترین مخلوق میں مبعوث کیا، یا بدترین لوگوں کی صحبت کے لیے منتخب کیا؟ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ پر بھی ایک طرح سے وہ لوگ زبان دراز کرتے ہیں. تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہنا، یعنی سب و شتم کرنا، یہ کتنی بڑی ایک آفت ہے جس کی وجہ سے ساری چیزیں لپیٹ میں آ جاتی ہیں، اور اس کا سلسلہ پھر کہاں کہاں تک پہنچ جاتا ہے. لہذا ہم رافدیوں کے بغض صحابہ پر مبنی رویے سے برات کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان سے محبت اور عقیدت رکھنا ہم سب پر فرض ہے. اور الحمدللہ ہمارے دل ان نفوس سے قدسیہ کے ساتھ محبت سے لبریز ہیں، یعنی صحابہ سے، جس کی وجہ ان کا تقوی اور ایمان اور علم تھا، جو دین کی نشر و اشاعت میں رسول اکرم کے مددگار تھے، رسول اکرم کا ساتھ دیتے رہے تھے الحمدللہ. تو یہ رویہ ہمارا ہے، اور ہم یہی رویہ رکھنا چاہیں گے اور رکھنا چاہیے. پھر اہل سنت کا ناسبیوں سے برات کا اظہار. ناسبی، پہلے ہم نے جو جملہ پڑھا جو غالی شیعہ رافدیوں کے خلاف بنا تھا، جو پیچھے ہم نواسب کا پڑھ کر آئے نا، وہی یہاں پر ناسبی اسی کا ذکر ہے. اور وہ ناسبیوں کے طریقے سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں، جو کہ اپنے قول یا عمل سے اہل بیت کو اذیت دیتے ہیں. یعنی اہل سنہ والجماعہ ناسبیوں کے طریقے سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں، رافدی اہل بیت کی محبت میں اس قدر غلو سے کام لیتے ہیں کہ انہیں دائرہ بشریت سے نکال کر عصمت و ولایت کے دائرے میں داخل کر دیتے ہیں، جبکہ ناسبی ان کے بالکل برعکس رویہ اختیار کرتے ہیں. انہوں نے جب رافدیوں کو اہل بیت کی محبت میں غلو اختیار کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ اگر تم ان کی محبت میں یہ کچھ کرتے ہو تو ہم ان سے نفرت کریں گے، مگر بدعت کا بدعت کے ساتھ مقابلہ کرنا اسے مزید تقویت دینے کا باعث بنتا ہے، میانہ روی بہترین معاملہ ہوا کرتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو ناسبی تھے یہ اچھے لوگ تھے، لیکن انہوں نے کیا رافدیوں کے چکر میں آ کر جب انہوں نے دیکھا کہ رافدی اہل بیت سے محبت میں غلو سے کام لیتے ہیں اور باقی کے صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، تو انہوں نے کیا کر دیا، ان کا رد الٹے طریقے سے کیا کہ جن سے تم محبت کرتے ہو ان سے ہم نفرت کریں گے، اور جن سے تم نفرت کرتے ہو ان سے ہم محبت میں غلو سے کام لیں گے، نعوذ باللہ. تو یہ کیا ہو، یہ دوسرا ایک ایکسٹریم طریقہ ہو گیا نا، ایسے تو نہیں کیا جا سکتا. تو اہل سنت کا مشاجرات صحابہ کے بارے میں سکوت اختیار کرنا، یعنی جو ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ جو تنازع ہوئے تھے، کچھ جو آپس میں کچھ اختلافات ہوئے تھے صحابہ کے، تو اس کے بارے میں ہم کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ صحابہ اس وقت کے سب سے بہترین لوگ تھے، اور وہ جو بھی تھے آپس میں، جیسے بھی تھے اور جیسے بھی ان لوگوں نے جب معاملہ کیا، ہم سے تو بہتر ہی تھے نا، اور ہم اس وقت وہاں کھڑے تھوڑی تھے، ہم کو تھوڑی معلوم تھا کہ کیا حالات، کیا سچویشن ہے. ہم یہاں بیٹھے بیٹھے تھوڑی اس طرح سے باتیں بنا سکتے کہ اچھا انہوں نے ایسا کرنا تھا، انہوں نے ویسا کرنا تھا، انہوں نے یہ کیوں نہیں کیا، انہوں نے وہ کیوں نہیں کیا. حالت جب ایسے ہو جائے تو اس وقت کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا ان کے بارے میں ہم کو خاموشی اختیار کرنا چاہیے، یہی سب سے بہترین رویہ ہے، کیونکہ اس پر بہت ساری بحثیں ہو چکی ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں، چاہے وہ جنگ جمل کا معاملہ ہو، چاہے وہ جنگ صفین کا معاملہ ہو، اس پر ہمیں لب کشائی کرنے کے لیے اپنی زبان کھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تل کا امتن قد خلط لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جب ان لوگوں کے بارے میں آپ سے پوچھا ہی نہیں جائے گا تو آپ ان کے بارے میں کیوں سوچ سوچ کر فکر میں دبلے ہو رہے ہیں؟ آپ اپنے بارے میں سوچیں نا، آپ سے آپ کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو ہم صحابہ کرام کے جو آپس کے اختلافات تھے اس پر بحث و مباحثہ کرنے کے بجائے ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں، یا ہم کون سا بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں؟ تو اور وہ مشاجرات صحابہ کے بارے میں لب کشائی سے باز رہتے ہیں، ہم اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے۔ عمر بن خطاب کی شہادت کے بعد صحابہ کرام میں کئی تنازعات اٹھ کھڑے ہوئے، اور یہ معاملہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اور زیادہ سنگین شکل اختیار کر گیا، اور بات بڑھتے بڑھتے قتل و قتال تک جا پہنچی۔ اس حوالے سے بعض واقعات بڑی شہرت کے حامل ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ان کے درمیان جو کچھ بھی ہوا وہ تاویل اور اجتہاد کی بنیاد پر ہوا، ان میں سے ہر گروہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا تھا۔ ہمارے لیے یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ عائشہ اور زبیر بن عوام نے علی سے انہیں حق پر سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو باطل پر سمجھتے ہوئے قتال کیا تھا، ان کے اپنے آپ کے حق پر ہونے کے اعتقاد سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کی حق تک رسائی بھی تھی۔ لیکن اگر وہ غلطی پر تھے، جبکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان کا یہ اقدام اجتہاد پر مبنی تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد ثابت ہے کہ جب حاکم کوئی فیصلہ کرتے وقت اجتہاد کرتا ہے اور پھر وہ درست فیصلہ کرتا ہے تو اسے دوہرا اجر ملتا ہے، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے اجتہاد کیا مگر ان سے غلطی ہوئی، لہٰذا وہ ایک اجر کے مستحق ہیں۔ اور مشاجرات صحابہ کے بارے میں ہمارے موقف کی دو جہتیں ہیں، فائل پر حکم لگانا اور اس کے بارے میں ہمارا موقف۔ جہاں تک فائل پر حکم لگانے کا تعلق ہے تو وہ ہم بیان کر چکے ہیں، ان کے باہمی تنازعات یعنی جو آپس کے ان کے ڈسپیوٹس تھے اجتہاد کی بنیاد پر صادر ہوئے تھے، اور اگر اجتہاد میں کوئی غلطی ہو جائے تو مجتہد معذور ہوا کرتا ہے اور اس کی یہ غلطی معاف کر دی جاتی ہے۔ رہا فائل کے بارے میں ہمارا موقف ویو، تو ہمارے لیے ان کے مشاجرات کے بارے میں لب کشائی سے گریز کرنا ضروری ہے، یعنی ہم زیادہ ان کے بارے میں بات نہ کریں، ہمیں ان کے باہمی تنازعات کو ان پر سب و شتم کرنے اور آپس میں نفرت پیدا کرنے کا جواز نہیں بنانا چاہیے۔ یعنی اگر ان کے آپس میں اختلافات ہوئے بھی تھے تو ہم کیوں آپس میں نفرت اور دشمنی پیدا کریں ایک دوسرے کے ساتھ دو گروہ مل کر؟ اگر ہم ایسا کریں گے تو ان تو گناہگار ہوں گے، یا کم از کم گناہ سے تو محفوظ رہیں گے، مگر اس سے کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری یہی قرار پاتی کہ ہم ان امور کے بارے میں خاموش رہیں اور اس حوالے سے صرف ضرورت کے تحت ہی تاریخ کا مطالعہ کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایکچولی جنگ جمل کے بارے میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا، وہ جنگ تھی ہی نہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبیداللہ، یہ لوگ جنگ کے لیے نکلے ہی نہیں تھے، یہ لوگ تو علی رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے جا رہے تھے حج سے واپس آتے آتے، اور یہ علی رضی اللہ عنہ سے یہ ریکویسٹ کرنے جا رہے تھے کہ آپ عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیں، یہ جو عثمان کے قاتل ہیں رضی اللہ عنہ، کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اب اس وجہ سے یہ لوگ جا رہے تھے، جنگ کے ارادے سے تو نکلے نہیں تھے، نہ ان کے پاس ہتھیار تھے نہ کچھ تھا۔ اب عین اندھیرے میں رات میں ان کے خیموں پر آگ کے گولے پھینکے گئے، اور یہ منافقین لوگ تھے جنہوں نے اس طرح سے کیا، تو یہ لوگ سمجھے کہ اچھا ہم پر علی رضی اللہ عنہ کی جو آرمی ہے اس نے گولے پھینکے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو ان کے اوپر آگ کے گولے پھینک رہا ہو، ان سے لڑ رہا ہو، تو ان کو اپنا دفاع کرنا تو ضروری تھا نا، تو اسی دفاع میں یہ لوگ جس میں زبیر بن عوام یا طلحہ بن عبیداللہ اسی میں شہید ہوئے، عائشہ رضی اللہ عنہا کے اونٹ جو جس پر وہ کھڑی تھی اونٹ پر یا بیٹھی تھی سوار تھی وہ بیٹھ گیا نیچے، اس کی پیر ٹوٹ گیا، جو بھی ہوا تھا، بہرحال زبیر بن عوام وہاں سے میدان سے نکل گئے اور ان کو ان کی پیٹھ پر کسی نے پھر وار کر کے ان کو نماز کی حالت میں شہید کر دیا۔ تو آپ سوچیں کیسی سچویشن ہوں گی یہ، اس سچویشن پر علی رضی اللہ عنہ نے قابو پایا، حسن حسین آئے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ کو اٹھایا، ان کو واپس کجاوے پر بٹھایا اور ان کو گھر لے جا کر چھوڑا۔ تو یہ تو آپس میں اس طرح سے، اور پھر جو طلحہ بن عبیداللہ کے بیٹے، طلحہ بن عبیداللہ اس جنگ میں شہید ہو گئے، جو ناسمجھی کے طور پر ایک طرح سے جنگ ہو گئی تھی، کوئی بھی نہیں جنگ کرنا چاہ رہا تھا، بس لڑائی ہو گئی آپس میں، تو ان کے بیٹے کو علی رضی اللہ عنہ نے گلے سے لگایا اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ تمہارے باپ اور میں قیامت کے دن ایک ہی مسند پر بیٹھے ہوں گے، اور جو غل ہے ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اسے دور کر دے گا، نکال دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ تھے وہ لوگ، پہلی بات تو اس کو جنگ کا نام ہی نہیں دینا چاہیے۔ جی بالکل. تو ہم خاموش ہیں اس کے بارے میں, ہم یہ نہ کہیں کہ فلانے غلطی کی فلانے غلطی کی. ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ صحابہ کے بارے میں ہم کو اس طرح کی باتیں کرنے کا کوئی اختیار ہے؟ نہ ہم کو آزادی دی گئی ہے نہ اجازت دی گئی ہے. صحابہ کے مساوی کے متعلق وارد آثار کا جھوٹا ہونا, وہ کہتے ہیں کہ یعنی جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے مساوی کے بارے میں مروی آثار میں سے بعض تو سراسر جھوٹ ہیں, بعض میں کمی بیشی کر دی گئی جبکہ ایک کو ان کے صحیح رخ سے ہٹا دیا گیا. یعنی کچھ لوگوں نے کیا کیا, جیسے جو جنگ جمل کا میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے, تو کچھ لوگوں نے اس کو بہت ہی زیادہ ایگزیجریٹ کر کے بتا دیا, مبالغہ آرائی سے کام لیا اور اس کو جنگ کا ہی نام دے دیا, جبکہ وہ جنگ تھی ہی نہیں. وہ کہتے تھے جو عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو لوگ جا رہے تھے وہ 100 سے بھی کم لوگ تھے, اور کیا 100 لوگ بھلا جنگ کے لیے نکلا کرتے ہیں؟ آپ بتائیے. علی رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت خلیفہ تھے, کوفہ میں ان کا وہ تھا دارالخلافہ, تو کیا 100 لوگ ایک آرمی کی طرف پہ جا سکتے ہیں؟ بھلا آپ خود بتائیے, نہیں جا سکتے. 100 لوگوں کی کیا ویلیو ہے, کیا حیثیت ہے؟ تو یہ لوگ تو صرف بات کرنے کے لیے جا رہے تھے نا, جنگ کے لیے تھوڑی نکلے تھے. تو اس لیے آپ اس کو, جو تاریخ نگار ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنگ جمل کو جو جنگ کا نام دیا گیا یہ بہت ہی غلط کام کیا گیا, بعد کے لوگوں نے اس کو بہت ہوا دی اور زبردستی آپس میں مسلمانوں میں دشمنیوں کو بڑھایا انہوں نے. تو جو آثار صحابہ ہیں, آثار صحابہ مطلب جو صحابہ کرام کے اعمال تھے, اقوال تھے یا ان کی خاموشی تھی, اس کو آثار کہتے ہیں. الف مد سا, تین نقطہ والا سا, الف را, آثار, ٹھیک ہے. تو اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں پہلا ہے ایسے آثار جو کذب محض ہیں, یعنی بالکل جھوٹ ہیں, کھلم کھلا جھوٹ ہیں, ان کے سرے سے کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. اس قسم کے آثار اہل بیت کے بارے میں ناسبیوں کی روایت میں بکثرت پائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ ناسبیوں نے کیا کیا تھا, رافدیوں کے رد میں انہوں نے پھر کیا کیا, دشمنی میں اہل بیت کو برا بھلا کہنا شروع کیا, ٹھیک ہے. دوسرا, ان میں سے کچھ آثار کی کوئی نہ کوئی اصل ہوتی ہے مگر ان میں کمی بیشی کر دی گئی یا انہیں ان کے صحیح رخ سے ہٹا دیا گیا. ان دونوں قسم کے آثار کو رد کر دینا واجب ہے. یعنی جب آپ کو کوئی آثار مل رہے ہیں صحابہ کرام کے, لیکن لگتا ہے کہ اچھا اس کو اس کے صحیح رخ سے ہٹا دیا گیا, نہیں جو بات کا مطلب تھا اس کو وہ مطلب نہیں دیا گیا, اس کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے, تو ان کو بھی رد کر دینا ہمارے ذمہ بنتا ہے. اور تیسرا قسم صحیح آثار پر مشتمل ہے, اس کے بارے میں ہمارا کیا موقف ہے, یعنی کیا ویو ہے ہمارا, کیا پرسپیکٹو ہے. اس کے بارے میں رائٹر کہتے ہیں کہ رہے ان میں سے آثار صحیح تو اس بات میں معذور ہیں, انہوں نے اجتہاد کیا, اب یا تو وہ صحیح نتیجے پر پہنچے یا پھر ان سے غلطی ہو گئی. اور اجتہاد کے بارے میں ہم نے رسول اکرم کی حدیث میں کیا پڑھا تھا کہ اگر مجتہد کوئی بات پر فیصلہ کر کے فتویٰ دیتا ہے تو اس پر اس کو دوہرا اجر ہے, لیکن اگر اسے غلطی ہو گئی اجتہاد کرنے میں اور اس کا فتویٰ غلط ہو گیا تب بھی اس کو اپنے اجتہاد کا ایک اجر ضرور ملے گا, سبحان اللہ. تو مجتہد شخص اگر صحیح نتیجے پر پہنچے تو اسے دوہرے اجر سے نوازا جاتا ہے, اگر اسے غلطی ہو جائے تو وہ ایک اجر کا مستحق ہوتا ہے. تو معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو کچھ ہوا وہ اجتہاد اور تاویل کی بنیاد پر ہوا, مگر یہ حقیقت ہے کہ اس میں علی رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے اقرب الی الصواب تھے, یعنی حق کے قریب کون تھے؟ علی رضی اللہ عنہ تھے, بلکہ ہم ان کے صاحب ہونے کا قطعی فیصلہ بھی دے سکتے ہیں, مگر یہ بات یاد ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ مجتہد تھے. علی رضی اللہ عنہ کے اقرب الی الصواب ہونے کی دلیل, اقرب الی الصواب یہاں پر سے والا ثواب نہیں ہے, یعنی ریوارڈ والا ثواب نہیں ہے, بلکہ کوئی بھی حق بات کرنے کے قریب ہونا یا حق بات کہنے کے قریب ہونا یا حقیقت سے قریب ہونا, ٹھیک ہے. تو اقرب الی الصواب ہونے کی دلیل علی رضی اللہ عنہ کے یہ ہے کہ رسول اکرم کا عمار رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ارشاد ہے کہ ہائے افسوس, عمار کو باقی گروہ قتل کر ڈالے گا. اور یہ حدیث صحیحین میں ہے. اور عمار رضی اللہ عنہ کو معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے قتل کیا تھا, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی جماعت خلیفہ وقت کے خلاف خروج کرنے والی باغی جماعت تھی, مگر وہ لوگ تاویل کرنے والے تھے, حق علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا قطعی طور پر یا بھی پھر ذنی طور پر. اس کے علاوہ ایک چوتھی قسم بھی ہے, اور وہ یہ کہ ان سے کچھ ایسی چیزوں کا بھی صدور ہو جن کی بنیاد نہ تو اجتہاد تھا اور نہ ہی تاویل. اس کے باوجود اہل سنت کا یہ اعتقاد نہیں ہے کہ صحابہ کرام میں سے ہر ایک کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے معصوم تھا, کیونکہ رسول اکرم کا یہ ارشاد ہے کہ آدم کا ہر بیٹا گناہگار ہے اور بہترین گناہگار توبہ کرنے والا ہے، لیکن ان کا کسی کبیرہ یا صغیرہ گناہ پر اجماع کرتے ہوئے اسے جائز قرار دینا یا اس کا ارتکاب کرنا ممکن نہیں ہے. البتہ ان میں سے کوئی ایک کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر سکتا ہے، جس طرح کہ مستہ بن اساسہ، حسان بن ثابت اور حمنا بن تجہش سے واقع عفق کے بارے میں ہوا، لیکن ان کو اسی وقت شرعی حدود ان پر نافذ کر دی گئی تھی، لہٰذا وہ بھی اس گناہ سے پاک ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. تو ہم ان کے بارے میں لب کشائی نہیں کریں گے، ہم اپنی زبان نہیں کھولیں گے صحابہ کے بارے میں، چاہے وہ جنگ صفین کا معاملہ ہو چاہے کوئی اور جنگ کا معاملہ ہو. اگر دو صحابہ آپس میں آمنے سامنے ہوئے بھی تھے تو ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کو صحابہ کا درجہ دیا تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ ان کے ہر فعل سے واقف ہے اور جانتا ہے کہ کس نے کس فعل کس وجہ سے کیا تھا. وہ تو دنوں کا حال جانے والا ہے اللہ تعالیٰ، تو لہٰذا وہ اپنے جو بھی اس کے نبی کے صحابی تھے، جب ان کو قرآن میں درجہ ملا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، تو ہم ان کے بارے میں کیوں زبان دراز کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پھر زبردستی ایک طرح سے کسی برے کام میں ملوث کرتے ہیں. پھر اہل سنت کا صحابہ اکرام کی مغفرت کو واجب سمجھنا، یعنی صحابہ اکرام چونکہ انسان تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ گناہ ان سے بھی ہوتے ہوں گے، مگر وہ سبقت الی الاسلام اور کچھ ایسے دوسرے فضائل کے حامل ہیں کہ اگر ان سے کسی گناہ کا صدور ہو بھی جائے تو ان کی مغفرت کو واجب قرار دے دیتے ہیں اہل سنت. ٹھیک ہے. چونکہ وہ انسان تھے لہذا گناہ ہو سکتے تھے ان سے، لیکن چونکہ وہ رسول اکرم کے اصحاب میں سے تھے اور اسلام میں وہ سبقت لے گئے، لہذا ان سے کوئی گناہ کا صدور ہوا بھی ہو تو ان سے مغفرت کا وعدہ بھی کیا جا چکا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. قرآن میں کئی جگہ یہ بات ہے. ٹھیک ہے. یعنی گناہوں کے ارتکاب کے حوالے سے وہ دیگر لوگوں جیسے ہیں، مگر انہیں کچھ امور کی وجہ سے امتیاز حاصل ہیں، کچھ فائدے ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کے کبیرہ یا صغیرہ گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور معاونت کی، یعنی ان کی ہر طرح سے رسول اکرم کی مدد کی، اپنی جان سے اپنے مال سے جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی گردنیں کٹوا دیں، اور یہ ایسی امتیازی خوبیاں ہیں جو ان سے صادر ہونے والے گناہوں کی مغفرت کو واجب قرار دیتی ہیں، چاہے وہ گناہ جتنا بھی بڑا ہو، بشرطے کہ وہ کفر تک نہ پہنچے. جیسے کہ حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ اسی تعلق سے ہے، یہ اسی قبیل سے ہے. جانتے ہوں گے نا آپ حاتم بن ابی بلتہ کون تھے، کوئی بتا سکتا ہے کہ کیا غلطی ہوئی تھی ان سے؟ بس ایک ہنٹ دے دے تو میں سمجھ جاؤں گی لکھ کر. حاتم بن ابی بلتہ، جی میسج کر دیا تھا انہوں نے، رسول اکرم نے جو بات کو چھپا کر رکھا تھا مکہ والوں سے، انہوں نے وہ بات ایک لیٹر کی صورت میں اہل مکہ کو بھیجنا چاہی تھی وہ خبر، جی ایک خط میں لکھ کر دیا تھا ایک خاتون کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بتا دیا. تو کون سے صحابی کو بھیجا تھا رسول اکرم نے؟ ویسے تو دو صحابہ کو بھیجا تھا، آپ کسی ایک کا بھی نام بتا دے تو کافی ہوگا. ویری گڈ ماشاء اللہ، علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جی تو اب کتنا بڑا، یعنی دیکھیں کتنی بڑی غلطی تھی نا یہ حاتم بن ابی بلتہ کی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ اہل بدر میں سے تھے. جب وہ خط واپس لایا گیا اور حاتم بن ابی بلتہ کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو کہا کہ یا رسول اللہ میرے بارے میں فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کیجیے، میں نہ تو منافق ہوں اور نہ ہی میں نے کسی یعنی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا ہے، میں نے صرف اس وجہ سے کیا کہ میں اہل مکہ والوں کے پاس میرا خاندان رہتا ہے اور میں کوئی بڑے خاندان سے نہیں ہوں، میرا کوئی حلیف قبیلہ نہیں ہے وہاں پر، تو وہ میری فیملی کو پروٹیکٹ کریں، اس وجہ سے میں نے یہ خط لکھا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت کہا کہ یا رسول اللہ مجھے حکم دیجیے، میں ابھی اس منافق کی گردن قلم کیے دیتا. لیکن دیکھیں رسول اکرم نے ان کو روک دیا کہ ٹھہر جاؤ عمر، تمہیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو مخاطب کر کے فرما دیا ہو کہ میں نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارا دین، آپ بتائیں. تو آپ نے فرمایا کہ وہ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے اور تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کی طرف دیکھا اور فرمایا اب تم جیسے چاہو عمل کرو، میں تمہاری مغفرت فرما چکا. سبحان اللہ. تو اس لیے یہاں تک کہ ان کے وہ گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں جو ان کے بعد آنے والوں کے معاف نہیں کیے جاتے. رسول اکرم کے اس ارشاد سے ثابت ہے کہ وہ بہترین زمانے کے لوگ ہیں, اور یہ کہ ان میں سے کسی ایک کا فل یا ہاف جو صدقہ ہے, یعنی مٹھی بھر یا احد پہاڑ کے برابر بھی, تو بعد میں آنے والوں کے احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے سے بھی افضل ہے. یعنی انہوں نے اگر ایک مٹھی بھر بھی صدقہ کیا تھا تو بعد میں آنے والوں نے اگر احد پہاڑ کے برابر صدقہ کیا تو بھی ان کا مٹھی بھر زیادہ افضل ہے. اور رسول اکرم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں, خیر القرون قرنی, سبحان اللہ. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے صحابہ کو سب و شتم نہیں کرو, مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر تمہارا کوئی ایک جبل احد کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ ان کی کسی ایک مد کو بھی نہیں پہنچ سکتا, اور نہ نصف مد کو. ایک پیمانہ ہے مد جو جس سے ناپتے ہیں اناج وغیرہ, سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو معاف کر دیا. پھر جب ان میں سے کسی ایک سے کوئی گناہ صادر ہوا تو ہو سکتا ہے کہ اس نے اس سے توبہ قبول کر لی ہو, یعنی جب اس نے اس سے توبہ قبول کر لی تو اس کی لغزش معاف ہو گئی اور وبال ختم ہو گیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سورة فرقان. جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس جان کو اللہ نے محفوظ قرار دیا اسے قتل نہیں کرتے بجز حق کے, اور نہ زنا کرتے ہیں, اور جو شخص یہ کچھ کرے گا اسے سزا سے سابقہ پڑے گا, قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا اور اس میں ہمیشہ ذلیل ہو کر پڑا رہے گا. مگر جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک کام کرتا رہے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کی بدیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا, اور اللہ بڑا مغفرت فرمانے والا رحم والا ہے, سبحان اللہ. تو گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص جیسا ہوتا ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو, لہذا توبہ کرنے والوں کا گناہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتا الحمدللہ, یا اس نے ایسی نہیں کیا کہ جنہوں نے اس کا خاتمہ کر دیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان الحسنات یذہبن السیئات فرماتا ہے کہ یقیناً نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے, یا کسی اور کام کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا جاتا ہے, اس کو فضیلت دی جاتی ہے. کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قدسی حدیث میں اہل بدر کے بارے میں فرمایا کہ آئندہ کے لیے جو چاہو عمل کرو, میں نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے, سبحان اللہ. اور ہو سکتا ہے انہیں رسول اکرم کے ذریعے سے شفاعت بھی نصیب ہو جائے, کیونکہ سب سے زیادہ شفاعت کے حقدار کون لوگ ہیں؟ رسول اکرم کے شفاعت کے حقدار صحابہ کرام ہیں. تو رسول اکرم اپنی امت کی شفاعت کریں گے جس کے صحابہ کرام سب سے زیادہ حقدار ہوں گے. یا اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی ایسی آزمائشیں بھیج دیتا ہے جو ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں آزمائشوں کی وجہ سے بھی برائیوں کا خاتمہ کر دیتا ہے, جیسے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ جس بھی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, وہ بیماری ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز, اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی برائیوں کو اس طرح ختم کرتا ہے جس طرح درخت اپنے پتے گرایا کرتا ہے, سبحان اللہ. اور جب ثابت شدہ گناہوں کے بارے میں یہ صورتحال ہے تو پھر ان امور کے بارے میں کیا کہا جائے گا جن میں اگر وہ صحیح فیصلہ کریں تو دوہرے اجر کے مستحق ٹھہریں, اور اگر غلطی کے مرتکب ہوں تو بھی ایک اجر پائیں گے اور غلطی معاف کر دی جائے گی, سبحان اللہ. تو جو حق والے ہیں وہ کم ہیں, اور جس کی ان کے فضائل و محاسن کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان میں سے بعض لوگوں سے, یعنی کسی نے چوری کی ہے, کسی نے شراب کی, کسی نے زنا کا ارتکاب کیا, لیکن جب ان کے رسول اکرم کے سامنے ان پر حدود بھی نافذ کر دی گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف فرما دیے, تو اس سے گناہ ختم ہو گئے سمجھے. تو یہ تمام صحابہ کے فضائل تھے, اور اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام ہی گناہوں کو معاف فرما دیا, کیونکہ قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے, حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے. تو لہٰذا ہم ان کے بارے میں کوئی زبان وا نہ کریں, یعنی اپنی لب کو شائع نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی صحابہ کرام جیسے عمل کریں, نیکیوں میں آگے بڑھیں, برائیوں سے دور رہیں, اور غلطی ہو بھی جائے تو اپنی غلطیوں پر ندامت اور شرمندگی کا احساس ہمارے اندر زندہ رہے، کیونکہ غلطی کرنا بڑی بات نہیں ہے، لیکن غلطی کر کر اس پر ڈھٹائی کرنا یہ بڑی بات ہے۔ تو غلطی کا احساس ہو جائے تو سمجھے کہ آپ کا ضمیر زندہ ہے، اور اگر غلطی کا احساس ہی نہ ہو رہے تو سمجھے ضمیر مردہ ہو چکا ہے، پھر اس کے اوپر اب کوئی نہیں، وہ مردہ دل کے برابر ہے، اس پر کوئی چیز اثر نہیں کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قلب سلیم دے، ایسا دل دے جو ہم کو اپنی غلطیوں پر سرزنش کرنے والا ہو، ایسا ضمیر عطا کرے جو ہم کو اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کی ترغیب دے، اور اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہونے والا بنائے، اور آئندہ ان غلطیوں کو ہم کبھی نہ دہرانے والے بنے، ایسا تزکیہ کرنے والا ہم کو بنائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرن۔ الحمدللہ آج کا ہمارا ٹاپک یہ کمپلیٹ ہوا۔ اب جو صحابہ کے فضائل اور محاسن ہیں انشاءاللہ ہم وہ، یعنی یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو، دو تین ہی لائن ہے، ہم انبیاء کے پڑھیں گے۔ انبیاء کے بعد افضل صحابہ ہیں، یعنی صحابہ نے کیا کام کیے، تو کیوں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو چنا، کیونکہ اب انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، انبیاء کے بعد صحابہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، خاتم النبیین، ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو اسی لیے ہم جب سے صحابہ کے فضائل ہی پڑھ رہے تھے، لیکن ہم اور مزید پڑھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کام انجام دیے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی اور ان کو انبیاء کے بعد سب سے افضل کہا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔